الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دنیا میں تعلقات کی نوعیت الگ الگ ہے. دنیا میں جس قدر چیزیں موجود ہیں ان میں روح اور حس ہو تو ہر ایک چیز کا کسی نہ کسی چیز سے تعلق ضرور ہوتا ہے. اس دو چیزوں کے درمیان تعلق کو نسبت بھی کہتے ہیں. فلاں کی فلاں کے ساتھ نسبت ہے, فلاں کا فلاں سے تعلق ہے. یہ تعلق اور نسبت دو لفظ دنیا میں چلتے ہیں. ہم نے بحثیت مسلمان اس بات پہ غور کرنا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط تعلق اور سب سے زیادہ مضبوط نسبت کون سی ہے. میں انسان کا جنات کے ساتھ تعلق کی بات نہیں کرتا, انسان کے فرشتوں کے ساتھ تعلق کی بات نہیں کرتا, انسان کے دنیا میں جانوروں کے ساتھ تعلق کی بات نہیں کرتا. میں آپ کی نشست میں صرف اس بات پہ عرض کرتا ہوں, بحثیت انسان, ایک انسان کا دوسرے انسان سے کون سا تعلق ہونا چاہیے. ایک ہمارا تعلق انسان کا دوسرے انسان سے محض انسان ہونے کی وجہ سے, یہ تعلق بھی ہے. انسان کا لفظ بنا ہی ان سے ہے. کوئی شخص انسان ہو اور اس کی طبیعت میں دوسرے سے مانوس ہونا نہ ہو, ایسا ممکن نہیں. ہر بندہ کسی دوسرے سے مانوس ضرور ہوتا ہے, اور اگر شخص اکیلا ہو اور دوسرا کوئی نہ ہو تو بندہ وحشت کو محسوس کرتا ہے. اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں, اگر کسی شخص کو دنیا میں آزادی کی بجائے جیل دے دی جائے اور جیل میں دنیا کی ہر قسم کی سہولت اس کو مل جائے تو بندہ پھر بھی پریشان ہے. اب پوچھو اس سے پریشانی کی وجہ کیا ہے, نہ کمانے کا مسئلہ, نہ کھانے کا مسئلہ, نہ پہننے کا مسئلہ, کسی قسم کی تکلیف اس کو بظاہر نہیں, لیکن بندہ جیل میں پھر بھی پریشان ہے. جیل میں پریشانی کی وجہ کہ جو بندے کی فطرت اور مزاج میں اللہ نے آزادی اور دوسرے انسانوں سے تعلق رکھا ہے, بندہ اس تعلق سے محروم رہتا ہے. ایک تعلق انسان کا اپنی ماں کے ساتھ ہے, ایک تعلق اپنے بہن کے ساتھ ہے, ایک تعلق اپنی بیٹی کے ساتھ ہے, ایک تعلق اولاد کے ساتھ ہے, ایک تعلق اپنے والد کے ساتھ ہے, ایک تعلق دوستوں کے ساتھ ہے. یہ جو اپنی فطرت کے تعلقات آدمی مسلسل استعمال کر رہا تھا, جیل کی زندگی نے اس کے سارے تعلقات پہ زد ماری. اب انسان کو جو انس انسان کے مزاج میں تھا اس مانوس ہونے والی بات سے انسان چونکہ محروم ہے, اس لیے جیل میں ساری سہولتیں ہونے کے باوجود آزادی جس میں کوئی سہولت نہ ہو بندہ اس آزادی کو جیل پر ترجیح دیتا ہے. اللہ رب العزت نے انسان کے مزاج میں انس رکھا ہے. ایک ہے انسان کا تعلق محض انسان سے, یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن ایک ہے انسان کا تعلق صرف انسان سے نہیں, بلکہ انسان مسلمان کا تعلق دوسرے انسان مومن کے ساتھ. اللہ کی قسم دنیا میں اللہ نے جتنے تعلقات بنائے ہیں، اللہ نے جتنی دنیا میں نسبتیں بنائی ہیں، اللہ نے جس قدر بندے کے مزاج میں معانست کا مادہ رکھا ہے، یہ جتنا مومن کا مومن کے ساتھ، مسلمان کا مسلمان کے ساتھ ہے، کسی اور تعلق میں اس کی مثال نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دو مسلمانوں کا آپس میں تعلق ایک ایسی ذات کی وجہ سے ہے جو دونوں کا خالق ہے. آدمی مومن اور مسلمان بنتا ہی تب ہے جب اللہ کی ذات، اللہ کے وجود کا قائل ہو. مومن بنتا ہی تب ہے اللہ کے نبی اور رسول کا قائل ہو. مومن بنتا ہی تب ہے اللہ کی نازل کردہ کتب کا قائل ہو. انسان مومن بنتا ہی تب ہے خدا کے دیے ہوئے تمام نظریات اور اعتقادات کا قائل ہو. اگر ان اعتقادات اور نظریات میں سے جو خالق نے بندے کو عطا فرمائے ہیں ایک آدھ نظریہ اور اعتقاد چھوڑ دے، ایسا بندہ مومن اور مسلمان ہو نہیں سکتا. تو چونکہ اسلام کی بنیاد اللہ رب العزت کی ذات اور اللہ کی ذات کا عطا کردہ دین ہے، اللہ کی ذات بھی لازوال ہے، اللہ کا عطا کردہ دین بھی لازوال ہے، اس لیے مومن کی جو مومن کے ساتھ نسبت ہے وہ نسبت بھی لازوال ہے. اور اس نسبت پر جو اللہ رب العزت بندے کو فوائد اور ثمرات عطا فرماتے ہیں، وہ ثمرات بے مثال بھی ہیں اور لازوال بھی ہیں. اس بات کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کئی ایک آیات میں سمجھایا ہے کہ مومن کو مومن کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، مسلمان کو مسلمان کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات اور اپنی احادیث مبارکہ میں بھی اس مضمون کو سمجھانے کی کوشش فرمائی ہے. اللہ رب العزت کے کلام سے بہتر کسی کا کلام نہیں ہے، اور اس کلام کو سمجھانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے بہتر کوئی زبان نہیں ہے. مسلمان کے مسلمان کے اوپر جو حق ہیں اس کو بیان اللہ کا کلام کرے اور اس کو سمجھانے والی اللہ کے پیغمبر کی زبان ہو، تو پھر بندے کو سمجھ نہ آئے یہ بہت مشکل ہے. ہاں سمجھ آ جاتی ہے، کبھی بندہ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. عمل نہ کرنے کی وجہ کبھی ضد ہے، کبھی کینہ ہے، کبھی بغض ہے، اور کبھی کبھی جہالت بھی ہے. اللہ رب العزت ہمیں جہالت کی بجائے علم کی نعمت عطا فرمائے، اللہ میں ضد اور نفرت کی بجائے اللہ محبت اور مودت کی نعمت عطا فرمائے. بندے کو علم بھی مل جائے اور پھر انسان کو اللہ کی عطا کردہ محبت بھی مل جائے، تو پھر شریعت کے بیان کردہ حقوق کو سمجھنا بھی مشکل نہیں ہے اور شریعت کے بیان کردہ حقوق پر عمل کرنا بھی مشکل نہیں. اس وقت جو قرآن کریم کی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے اس میں ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوة، اے میرے پیغمبر آپ ان کو یہ بات سمجھائیں، انما المؤمنون اخوة، کہ جس قدر دنیا میں ایمان والے لوگ ہیں ان کا آپس میں رشتہ یہ ہے کہ دو بھائیوں کا آپس میں رشتہ ہوتا ہے. اور اللہ رب العزت نے علاقے کی قید سے بالکل آزاد فرما دیا ہے. مومن دنیا کے کسی خطے کا رہنے والا ہو، مومن دنیا میں کسی قوم کا رہنے والا ہو، مومن دنیا میں کسی زبان کا مالک ہو، علاقائیت، لسانیت اور وطنیت سے بالا تر ہو کے مومن کا مومن کے ساتھ رشتہ ہے. دنیا میں بہت سارے لوگ تعلق بناتے ہیں قوم کی بنیاد پر، ہم سندھی ہیں، ہم بلوچی ہیں، ہم پٹھان ہیں، ہم پنجابی ہیں، ہم کشمیری ہیں. ہماری شریعت نے اس قومیت کی زبان پر لعنت برسائی ہے. جو شخص قومیت کی دعوت دیتا ہے یہ جہالت کی بات کرتا ہے، اور ایسا شخص جہنم کی دعوت دیتا ہے. قومیت کی بنیاد کوئی بنیاد نہیں ہے. اور دنیا میں کتنے وہ لوگ ہیں کبھی قوم کی بنیاد پہ، اور بعض دنیا میں تعلق بنتے ہیں زبان کی بنیاد پہ. ہماری زبان ایک ہے، اور بعض لوگ دنیا میں ایسے ہیں قومیت یا لسانیت کی بنیاد کے علاوہ، اللہ حماجت فرمائے، پھر اس قوم میں اپنے اپنے قبائل کی بنیاد پر الگ تعلق بنتے ہیں. پنجابی اور پنجاب میں فلاں قبیلہ، پٹھان اور ان میں فلاں قبیلہ، بلوچ اور ان میں فلاں قبیلہ. اللہ رب العزت نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے، سکھوا، مومن بلوچی ہو، مومن پٹھان ہو، مومن پنجابی ہو، اس کی زبان کوئی ہو، اس کا علاقہ کوئی ہو، اس کا رنگ کوئی ہو، ایک مومن دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، علاقے سے بالا تر ہو کے تعلق بناؤ، قوم سے بالا تر ہو کے تعلق بناؤ، اپنی زبان اور وطن سے بالا تر ہو کے تعلق بناؤ۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کیسے سمجھایا ہے؟ اچھا، پہلے قرآن کریم کی بات جو میں عرض کر رہا تھا اس کو سمجھیں۔ فرمایا انما المؤمنون اخوة، یہ تمام ایمان والے آپس میں بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، اور تمہارے ذمہ ہے کہ آپ دو بھائیوں کے درمیان صلح کی بات کرو، دونوں کے درمیان محبت کی بات کرو، دو بھائیوں کا آپس میں ملانے کی بات کرو، دو بھائیوں کا آپس میں لڑانے کی بات نہ کرو، ان کے ملانے کی کوشش کرو۔ اور پھر اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں واتقوا اللہ، یہ مومن بھائی ہیں، ان میں اصلاح کی بات کرو، اور یہ ذہن میں رکھو کہ یہ کام وہی کرتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو وہ دونوں کو ملانے کی بات کرتا ہے، اور جس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو ایسا بندہ دونوں کو لڑانے کی بات کرتا ہے۔ اور آپ اس بات پر حیران ہوں گے کہ جھوٹ بولنا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن دو مسلمان بھائیوں کو جو لڑے ہوں ان کی صلح کرانے کے لیے اگر بندہ جھوٹ سے کام بھی لے، اس جھوٹ پر گناہ نہیں ہوتا، اس جھوٹ پر بندے کو نیکیاں ملتی ہیں۔ جھوٹ بولنا اتنا بڑا گناہ ہے، لیکن دو مسلمانوں کا آپس میں صلح کرانے کے لیے جو بندہ جھوٹ بولے، جھوٹ پر بھی اللہ خوش ہوتے ہیں، اس پر اللہ ناراض نہیں ہوتے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، یہاں جھوٹ بولنے کا مطلب کیا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ فلاں دو بندے آپس میں، جن کی آپس میں لڑائی ہے، آپس میں نچاتی ہے، آپس میں بول چال بند ہیں، غلط فہمی کا شکار ہے۔ آپ ایک کو جا کر اس سے کہو، میں آج میں صبح اس سے ملا تھا، وہ آپ کا حال چال پوچھ رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں میرا حال، یار میں کچھ جھوٹ بول رہا ہوں، آپ کا حال پوچھ رہا تھا۔ اس نے مجھ سے خود پوچھا، بتاؤ یار عبد الرحمان کا کیا حال ہے، بتاؤ نذیر کا کیا حال ہے، بتاؤ بشیر کا کیا حال ہے، وہ آپ کا حال پوچھ رہا تھا۔ کیا میرا حال یہ نہیں ہو سکتا؟ مجھے گھر میں غلط بات کہہ رہا ہوں، مجھے کیا ضرورت ایسی بات کہنے کی؟ اسے یہ کہو تمہارا حال چال پوچھ رہا تھا، اور دوسرے کو اس کی بات نقل کرو، کم از کم ان کے قریب آنے کے مواقع تو پیدا کرو نا۔ ان دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے پہ اگر انسان جھوٹ سے کام لے، اللہ اس جھوٹ پر بھی اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ آج دنیا میں محنت ہے دو دلوں کو توڑنے کی، یہ محنت نہیں ہے کہ دو دلوں کو جوڑنا کیسے ہے، آج محنت ہے خاندان کو برباد کرنے کی۔ یہ دنیا میں کوئی محنت نہیں کرنا کہ خاندان کو آباد کیسے کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے، اور اس قدر جھوٹ پہ جھوٹ اور غلط فہمیاں پیدا کر کے آپس میں دوریاں پیدا کی جا رہی ہیں کہ جس قدر اس کا سدباب کیا جائے کم ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اس کا سدباب کریں۔ خیر، ایک بات میں عرض کر رہا تھا کہ جو کہ مومن آپس میں بھائی ہیں، وجہ سور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سمجھانے کے لیے اس سے بھی آگے بات ارشاد فرمائی ہے۔ ظاہر ہے قرآن کریم متن ہے، اس کی شرح پیغمبر کی حدیث ہے، کلام خداوندی کے ترجمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان ہے، اور قرآن کی شرح جو پیغمبر کی زبان سے نکلتی ہے اس سے بہتر دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست اللہ رب العزت کی ذات کے نمائندے ہیں۔ اگر اللہ کی بات کو سمجھنا ہو اللہ کے پیغمبر سے سمجھو، اور اگر اللہ کے پیغمبر کو درمیان سے نکال دیا جائے تو قرآن کریم دنیا میں کوئی شخص بھی نہیں سمجھ سکتا، حتیٰ کہ پیغمبر کے صحابہ بھی نہیں سمجھ سکتے اگر پیغمبر کی ذات کو درمیان سے نکال دیا جائے۔ میں اس پر ایک دو مثالیں عرض کرتا ہوں کہ نبی کی ذات کو درمیان سے نکالیں تو بندے کو قرآن سمجھ نہیں آتا، حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو بھی نہیں سمجھ نہیں آتا اگر نبی کی ذات کو درمیان سے نکالیں۔ نمبر ایک مثال قرآن کریم میں ہے، الذین آمنوا، قرآن کریم میں ہے الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمان بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون۔ جو شخص ایمان لایا اور پھر ایمان کے ساتھ اس میں ظلم کی ملاوٹ نہ کی، اس بندے کو امن بھی ملے گا اور اس بندے کو ہدایت بھی ملے گی۔ جو شخص ایمان لایا اور ایمان کے ساتھ پھر ظلم نہیں ملنے دیا، ظلم نہیں کیا، اس کو امن بھی ملے گا، اس کو ہدایت بھی ملے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین چونکہ عربی تھے، قرآن عربی زبان میں اترا ہے، وہ قرآن کا ترجمہ سمجھتے تھے اور پریشان ہو جاتے تھے۔ ہم نہ سمجھتے ہیں نہ پریشان ہوتے ہیں، کوئی بندہ سمجھے گا تو پریشان ہوگا نا، نہ ہمیں سمجھ آتی ہے نہ پریشان ہوتے ہیں. امام جانے، امام کی بلا جانے، صحابہ کرام عربی سمجھتے تھے، قرآن اترتا فوراً پریشان ہوتے. جب یہ آیت اتری، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو شخص ایمان لایا، ایمان کے ساتھ ظلم نہ ملایا، اس بندے کو امن بھی ملے گا، اس بندے کو ہدایت بھی ملے گی. صحابہ حضور کی خدمت میں آئے، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ایونا لم یظلم شیئا، حضور ہم میں سے وہ قوم شخص ہے کہ جس سے کمی بیشی نہ ہو. ظلم نام ہے کمی بیشی کا، کچھ کمی کریں تو ظلم ہے، کچھ زیادتی کریں تو ظلم ہے. اللہ کے نبی بحیثیت بشر ہم سے کمی بیشی تو ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے ہمیں امن نہیں ملے گا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہمیں ہدایت نہیں ملے گی. اب دیکھو، صحابی عربی جانتا ہے، لیکن آیت کے سمجھنے میں غلط فہمی ہوگی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں ظلم کا معنی وہ نہیں جو تم سمجھے ہو، یا ظلم کا معنی وہ ہے جو سورہ لقمان میں ہے. حضرت لقمان علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی تو فرمایا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے میرا بیٹا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے. تو یہ شرک ظلم کا معنی کمی بیشی نہیں، یا ظلم کا معنی شرک ہے. اب آیت کا معنی یہ ہوگا، الذین آمنوا ولم یشرکوا باللہ شیئا اولئک لہم الامن وہم مہتدون. کہ جو بندہ ایمان لایا اور ایمان کے بعد شرک نہ کیا، اس بندے کو امن بھی ملے گا، اس بندے کو ہدایت بھی ملے گی. اللہ کے پیغمبر نے سمجھایا تو صحابہ کو قرآن سمجھایا ہے، اللہ کے پیغمبر نہ سمجھاتے تو قرآن صحابہ کو بھی سمجھ میں نہ آتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے تو قرآن سمجھ آتا ہے، اور اگر اللہ کے نبی نہ سمجھائیں تو پھر قرآن سمجھ میں نہیں آتا. قرآن کریم کی دوسری مثال، قرآن کریم میں ہے، اللہ رب العزت نے حکم دیا، کلو واشربو، رمضان مبارک کا جب روزہ رکھو تم صبح کھاؤ اور پیو. کب تک؟ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، جب تک کہ سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا الگ الگ تمہیں نظر نہ آئے، تم صبح کھاتے اور پیتے رہو. عدی ابن حاتم، حاتم تائی کا نام آپ سب جانتے ہیں، حاتم تائی عربی تھے، ان کے بیٹے عدی کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنے. عدی بن حاتم تائی، ان نے صبح، جیسے آج موسم ہے ایسے موسم بادل کا تھا، ابر آلود موسم تھا، صبح سحری کے وقت اٹھے اور کھایا اور پیا. ان نے دو دھاگے لے لیے، ایک دھاگا سیاہ تھا اور ایک دھاگا سفید تھا. ان دونوں دھاگوں کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا، کھانا کھایا اور آرام سے لیٹ گئے. 15 منٹ 20 منٹ بعد، آدھے گھنٹے بعد اٹھے تو دیکھا ابھی اندھیرے کی وجہ سے سیاہ اور سفید دھاگا الگ الگ نظر نہیں آتا تھا. انہوں نے پھر کچھ کھا لیا، پھر لیٹ گئے. آدھے گھنٹے بعد پھر اٹھے، پھر انہوں نے دیکھا سیاہ اور سفید دھاگا الگ الگ نظر نہیں آ رہا تھا، کچھ اور کھا لیا تو پھر لیٹ گئے. اب وہ زہر سحری کافی دیر تک کھاتے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے صبح، اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، آج تو سحری کا وقت بہت لمبا ہو گیا تھا، بڑی دیر کے بعد آج روزہ بند ہوا. حضور نے فرمایا، وہ کیسے؟ انہوں نے کہا، قرآن کریم نے کہا اس وقت تک کھاؤ جب تک تمہیں سفید اور سیاہ دھاگا الگ الگ نظر نہ آئے. آج تو بڑی دیر کے بعد نظر آیا، اس لیے میں بڑی دیر تک کھاتا رہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا، اس جملے کو سمجھنے سے پہلے تھوڑی سی بات سمجھ لیں. پہلی بات یہ سمجھیں، یا سیاہ اور سفید دھاگے کا مطلب کیا تھا؟ سیاہ اور سفید دھاگے سے مطلب یہ ہے کہ صبح صادق کے وقت، اذان سے تھوڑی دیر قبل، ایک وقت آتا ہے کہ مشرق کی جانب پہلے بالکل سیاہی ہے اور پہلے سفید دھاری چوڑائی میں پھیلتی ہے، اس کے بعد جب سورج نکلتا ہے تو پھر یہ سرخی پھیلتی ہے. یہ جو پہلے سفید دھاری پھیلی ہے، عربی زبان میں اس سفید دھاری کا نام سیاہ سفید دھاگا، اور اس سے پہلے جو سیاہی ہے اس کا نام ہے سیاہ دھاگا. مطلب یہ کہ جب یہ سفیدی سامنے نظر آ جائے، اب اس کے بعد تم نے کھانا اور پینا چھوڑ دینا ہے. تو سفید دھاری سے مراد یہ سفیدی ہے جو مشرق اور مغرب میں یہ شمارن اور جنوبن پھیل جاتی ہے. اب قرآن کریم نے بات سمجھائی، اس وقت تک کھاؤ اور پیو جب تک یہ سفید اور دھاری اور سیاہ یہ تمہیں نمایاں الگ الگ نظر نہ آئے، اس وقت تک کھاتے رہو. لیکن عدیب بن حاتم یہ سمجھے، اس سے مراد یہ دھاگا وہ ہے کہ جس سے کپڑے سیتے ہیں، وہ سفید اور سیاہ دھاگے کمانا یہ سمجھے. حالانکہ سیاہ اور سفید دھاگے سے مراد سفید داری اور سیاہ داری تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اذا اللہ وسادت ہوگا عریض یا ادی، اذا اللہ وسادت ہوگا عریض یا ادی، وسادہ عربی زبان میں تکیہ کو کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا سیاہ سفید دھاگے جو تم کہتے تھے نظر نہیں آ رہے، ادی وہ کہاں رکھے تھے؟ انہوں نے کہا حضور وہ دونوں تو میں نے اپنے سرانے کے نیچے رکھے تھے۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے پھر تیرا تکیہ تو بہت بڑا ہے، تیرا تکیہ تو بہت بڑا ہے۔ انہوں نے کہا حضور بہت بڑا کیوں؟ انہوں نے فرمایا سفید اور سیاہ دھاگا جسے قرآن نے کہا اس وقت تک کھاؤ جب تک الگ الگ نظر نہ آئے، اس سے کپڑے سینے والا دھاگا نہیں ہے، اس سے مراد تو یہ ہے جو مشرق کی جانب یہ سفید دھاری بہتی ہے تو تیرے تکیے کے نیچے آ گئی۔ کیسے آ گئی؟ انہوں نے کہا حضور میں یہ سمجھا تھا۔ فرمایا تو یہ سمجھا تھا مطلب یہ ہے، اب جب تک اللہ کے نبی نہ سمجھائیں تو صحابی کو قرآن سمجھ نہیں آتا، تو مجھے بتائیں قرآن سمجھائے مجھے بغیر سمجھے ہمیں کیسے سمجھ آ سکتا ہے؟ میں خیر مسئلہ سمجھا رہا تھا کہ جو قرآن کریم نے سمجھایا انما المؤمنون اخوة، کہ مومن آپس میں بھائی ہیں، اس کی جو تشریح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اس کو سمجھیں۔ اللہ کے نبی اس سے اگلی بات فرماتے ہیں المؤمنون کجسد واحد ان اشتقا عینو اشتقا کلہ وان اشتقا راسو اشتقا کلہ۔ فرمایا مسلمان صرف یہ نہیں ہے کہ جیسے بھائی اور بھائی ہوتا ہے، بلکہ مسلمان یوں ہیں کہ جیسے ایک آدمی کے جسم میں کئی اعضاء ہوتے ہیں، اگر آدمی کے سر میں درد ہو تو پھر آدمی کی آنکھ میں درد ہے، اگر ایک جسم میں درد ہو تو بندے کا پورا جسم درد محسوس کرتا ہے۔ درد آنکھ کو ہوتی ہے لیکن بولتی زبان ہے اور چلتا پاؤں ہے، دوائی ہاتھ لیتے ہیں اور اس کو منہ سے نگلتے ہیں، یہ سارا جسم حرکت کرتا ہے ایک آنکھ کے درد کی وجہ سے۔ فرمایا دنیا بھر کے ایمان والے یہ ایک جسم کی طرح ہیں، جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو پورے بدن کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں سمجھائی۔ ہم دنیا بھر کے مسلمان یوں ٹھہریں، مسلمان امریکہ میں رہتا ہو، مسلمان انگلینڈ میں رہتا ہو، مسلمان یورپ میں رہتا ہو، مسلمان افریقہ میں ہو، مسلمان رشیا میں ہو، مسلمان پاکستان میں ہو، دنیا بھر کے مسلمان کا غم یہ ہمارا غم ہے اور دنیا بھر کے مسلمان کی خوشی یہ ہماری خوشی ہے۔ میں کہتا ہوں پورے عالم کی خوشیاں اللہ کرے ہم سمیٹ لیں، اگر یہ نہیں کر سکتے چلو کم از کم پورے ملک کے مسلمان انہی سے تعلق جوڑیں، اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے ایک گاؤں اپنا چک اور اپنی بستی آدمی ان مسلمانوں کا اپنا بھائی سمجھ لے، اگر اتنا بھی نہ کرے کم از کم اپنے محلے دار کے مسلمان کو اپنے جسم کا حصہ سمجھے۔ کوئی ایک محلے کی درد تو کم ہوگی نا، ایک بازار کی درد تو کم ہوگی، ایک گاؤں کا مسئلہ تو حل ہوگا، لیکن ہمارا معاملہ بالکل اس سے جدا ہے۔ اللہ کے نبی کی تمنا یہ کہ مسلمان مسلمان کے لیے روئے، مسلمان مسلمان کے لیے ملے، مسلمان مسلمان کے کام آئے، اور ہماری فکر یہ کہ دوسرا مسلمان ایک مسلمان کو کیسے نقصان دے سکتا ہے۔ میرے پیغمبر کی فکر بالکل الگ ہے اور ہماری فکر بالکل الگ ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب فضائل اعمال میں بہت سارے واقعات بیان کیے ہیں اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ بحیثیت مسلمان ہمیں مسلمان کے کیسے کام آنا چاہیے۔ اس میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے، آپ نے کئی بار پڑھا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میدان جنگ میں تھے اور دشمن کے مد مقابل تھے، ایک ساتھی اپنے چچا زاد بھائی کو تلاش کرتے ہوئے میدان جنگ میں چلا گیا، میں اپنے چچا کے بیٹے کو دیکھوں وہ نظر نہیں آ رہا، اس نے دیکھا میدان جنگ میں اس کے کراہنے کی آواز ہے، وہ ان کے پاس پہنچے پانی لے کر، جب ان کے پاس پہنچے پانی پلانے لگے، ساتھ دوسرا مسلمان بھائی تھا اس کے کراہنے کی آواز ہے، اس نے کہا مجھے پانی مت پلاؤ یہ دوسرے مسلمان کو پلا دو، ان کے پاس گیا تو ساتھ تیسرے کی آواز ہے، اس نے کہا مجھے مت پلاؤ یہ پانی تیسرے کو پلا دو، یہ پانی لے کر اس کے پاس پہنچا، جب تیسرے مسلمان کے پاس پانی لے کر پہنچا اس کی روح پرواز ہو گئی اور اللہ کے یہاں پہنچ گیا، یہ واپس دوسرے کے پاس آیا اس کی روح بھی پرواز ہو گئی، اور جب واپس پہلے اپنے چچا کے بیٹے کے پاس آیا اس کی روح بھی پرواز ہو گئی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ یہ تھے ایک کو پانی پلانے کے لیے اور پانی ایک بھی نہ پی سکا، ان سب نے اپنی جان کو دے دی لیکن اپنے اوپر دوسرے مسلمان کو ترجیح دی۔ اچھا میں اپنے ماحول کے اعتبار سے کبھی ایک بات کہتا ہوں، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کبھی ہم کہتے تھے چچا زاد بھائی، مامو زاد بھائی، اب ہمارے کہتے ہیں سارا شریک ہے، کیوں؟ میرے چاچے کا پتر،
یعنی پہلے چچا زاد کو بھائی کہتے تھے، اب چچے کے بیٹے کو شریک کہتے ہیں. اچھا شریعت کو آپ دیکھیں تو شریعت کی زبان میں رشتہ دار اور برادری کو اسبا کہتے ہیں عربی میں. ہم کہتے ہیں ہمارا قبیلہ ہے، ہماری برادری ہے، ہمارا خاندان ہے. عربی زبان میں برادری کو اسبا کہتے ہیں، اور اسبا کا مطلب ہوتا ہے پٹھے. جس طرح آدمی کے وجود میں یہ پٹھے اور رگیں ہیں یہ بندے کو مضبوط رکھتی ہیں، ایسے برادری برادری کو مضبوط رکھتی ہے. یعنی شریعت کی زبان میں برادری کا نام اسبا ہے، اور میں کہتا ہوں ہمارے یہاں برادری کا نام تعصب ہے. ہمارے شریعت کی زبان میں، اور پہلے ہمارے یہاں یہ بات چلتی تھی، بالکل لہجے بدل گئے، بالکل ہماری ترجیحات بدل گئی. ہر آئے تر بندے کی فکر بدلتی ہے، اور اس فکر کو بدلنے میں میڈیا کو دخل ہے، اخبارات کو دخل ہے، بندے کی ذاتی عیاشی کو دخل ہے، اور بندے کی اپنی ذاتی حرص کو دخل ہے. اور میں سب سے بڑھ کے کہتا ہوں اس کی بنیادی وجہ کہ بندے کے سامنے قبر سے پہلے کی زندگی ہے، بندے کے سامنے قبر کی بعد کی زندگی نہیں ہے. جو بندہ موت سے پہلے کی بات سوچتا ہے اس کی ایک فکر ہوگی، سوئی گیس ہمارا حق تھا، بجلی ہمارا حق تھا، یہ نالی ہمارا حق تھا، اور یہ فلاں سونے ہمارا حق تھا، یہ فلاں حق تھا. میں نہیں کہتا حقوق نہیں لینے چاہیے، لیکن جو بندہ موت سے پہلے کی بات کرتا ہے اس کو فکر ہوتی ہے کہ میرا کس کے قسم میں حق ہے، میں اپنے حق وصول کر کے مروں، کوئی رہ نہ جائے. اور جس بندے کو موت کی بات فکر ہوتی ہے وہ یہ تڑپتا ہے کہ میرے ذمے کس کس کا حق ہے، کسی کا حق میں اپنے ذمے لے کر مر نہ جاؤں. اگر ہمارا کسی کے ذمے رہ گیا اور دنیا چھوڑ گئے، اس کا نقصان کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ قیامت کے حق ادا فرما دیں گے. اور کسی کا حق ہم لے کر مر گئے تو بتاؤ قیامت کو ہمارے حق کو ادا کرنے والا کون ہوگا. آج بندے کو سب سے بڑی فکر یہ ہے کہ میں فلاں حق لے لوں، فلاں لے لوں، فلاں لے لوں، کوئی چیز رہ نہ جائے. لیکن یہ بندہ کوئی نہیں سوچتا کہ میرے ذمے کس کس بندے کا حق ہے. اگر وہ رہ گیا تو پھر وہ اگر میں ادا نہ کر سکا تو میرا کیا بنے گا. اللہ مجھے اور آپ کو حقوق لینے کی جنگ لڑنے والا بننے کی بجائے حقوق ادا کرنے والا بنا. اللہ میں حق لینے کی جنگ لڑنے کی بجائے حق لینے والا بتائے. آج ہمارے پاکستان کی سیاست، ہمارے ملک کی سیاست، ہمارے ایک ایک علاقے کی سیاست اس بات پر گھومتی ہے یہ ہمارا حق ہے اور ہم حق لے کر رہیں گے. کوئی بندہ نہیں سوچتا کہ میرے ذمہ فلاں کا حق ہے اور ہم حق دے کر رہیں گے. ایسے سوچنے والے بہت کم بندے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کی بندہ کبھی زندگیاں دیکھے تو انسان کو بہت تعجب ہوتا ہے، بہت تعجب ہوتا ہے. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب ان کی زندگیاں دیکھے، حق ادا کرنا تو بڑے دور کی بات ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ایک صحابی دوسرے صحابی سے تھوڑی سی تلخی ہوگی، کوئی بات گرم لہجے میں کر دی، ہلکی سی آپس میں بے احترامی ہوگی، تھوڑی دیر کے بعد فوراً خیال آیا کہ میرا مسلمان بھائی تھا، اس سے میں نے زیادتی کر دی ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. کہنے لگا مجھے معاف کر دو. کہنے لگا معافی کس بات کی؟ یار میں تمہارے بارے میں لب کشائی کی ہے، مجھے یہ لہجہ اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا جو میں نے اختیار کیا، کہا مجھے معاف کر دو. اب وہ کہتا ہے تو معافی کی بات ہے. اس نے کہا تم مجھے معاف نہیں کرو گے، میں اللہ کے نبی کے پاس جا کر تمہاری شکایت کروں گا. اور پھر حضور کے پاس گئے، کہا یا رسول اللہ میں اپنی شکایت کرتا ہوں، میں نے جملہ کہہ دیا تھا یہ مجھے معاف نہیں کرتا. اللہ کے حضور بلا کر فرما رہے ہیں بھائی تم اس کو معاف کر دو، اس کی دل جمی ہوگی اور یہ دیب خاطر کے ساتھ چلا جائے گا. تو مسلمان کی شان یہ ہے اگر اس کے اوپر کسی کا حق ہو تو جب تک بندہ حق ادا نہ کرے اس وقت تک اس بندے کو چین نہ آئے، یہ ایمان کا تقاضا ہے. اور بھائی وہی ہوتا ہے جو اپنے بھائی کو خوشی دینے کی فکر کرے، اپنے بھائی کی خوشیاں چھیننے کی فکر نہ کرے، اپنے بھائی کو راحت دینے کی فکر کرے اور اپنے بھائی کی راحت لینے کی فکر نہ کرے. اپنی ذات کے لیے جینا اللہ قسم یہ جانوروں کا کام ہے. بھینس بھی لڑتی ہے، بھینس کو چھوڑو ایک کتا بھی روٹی کو دے کر لڑتا ہے، بھرپور وہ کوشش کرتا ہے. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں پوری بات کو سمجھانا چاہتا ہوں، ہم حق لینے کی جنگ چھوڑ دیں اور حق دینے کی بات کریں. ہمارا حق کسی کے ذمے رہ گیا اللہ قیامت کو دلوا دیں گے، ہمارے ذمے کسی کا حق رہ گیا آپ کم از کم یہ بتاؤ یہ قیامت کے دن اس کی ادائیگی ہم کیسے کریں. میں آج ایک حدیث مبارک پڑھ رہا تھا کہ بعد بندے کو پہلے حدیث مبارک پڑھی، پھر اس پر میں نے دو چار واقعات پڑھے اور بندے کو دنگ رہ گیا کہ انسان کو اپنی زندگی کس طرح گزارنی چاہیے. ایک دو حدیث مبارک تو آپ نے سنی ہوگی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس بندے نے ایک بارشت زمین کسی دوسرے کی تھی اور اس پر قبضہ کر لیا، قیامت کے دن اللہ ایک بارشت جو ساتوں زمینیں ہیں اس کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیں. کتنی زمین؟ ایک بارش زمین اگر کسی پر قبضہ کر لیا ساتوں زمینوں کا توق بنا کے اللہ اس بندے کے قبضے میں، ایک بارش زمین ساتوں زمینیں اس کا حال بنے، اس کے گلے میں ڈال دیں گے، اس بوجھ کو کون برداشت کرے گا؟ ایک بزرگوں نے اس پر بڑا زبردست واقعہ لکھا، انہوں نے فرمایا ایک بادشاہ تھا اور اس نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ مالی محل تیار کرو، ان کا محل تیار ہونا شروع ہوا، دیکھا کہ جہاں محل بنانا تھا وہیں غریب عورت کی جھونپڑی نظر آئی، غریب عورت کی جھونپڑی نظر آئی۔ اب بادشاہ کا آڈر ہو، بادشاہ چاہے نہ چاہے، بادشاہ کا نچلا عملہ وہ بادشاہ سے بھی تیز رفتاری میں چلتا ہے کہ ہم بادشاہ کی بات پہ جلدی عمل کر کے دکھائیں۔ ان کے عملے نے اس غریب عورت کی جھونپڑی کو بھی ختم کر دیا اور جھونپڑی کو محل کا حصہ بنا دیا اور پورے ایریا بادشاہ کا محل تعمیر کر دیا۔ جھونپڑی چھن گئی، وہ غریب عورت قاضی کے پاس گئی اور قاضی صاحب سے جا کر عرض کرنے لگی کہ مجھے بتائیں میں کس کے پاس جاؤں انصاف کی بھیک مانگنے کے لیے، غریب عورت ہوں، ایک میری جھونپڑی تھی وہ بھی بادشاہ کے عملے نے چھین کر بادشاہ کا محل بنا دیا، میرے پاس اب رات کو رہنے کے لیے جگہ نہیں، میں کہاں جاؤں؟ قاضی سمجھدار تھے تو ہم نے اس خاتون سے فرمایا میں تیرا حق دلواؤں گا ضرور، لیکن کچھ دیر تو ذرا صبر کر، اگر بادشاہ سے حق لینا ہے تو میں کوئی ایسی تدبیر اختیار کروں گا کہ جس میں مجھے فیصلہ کرنے میں دقت محسوس نہ ہو اور بادشاہ تیرا حق تجھے دے بھی دے۔ خیر محل تعمیر ہو گیا، محل مکمل ہو گیا، جب اس قاضی کو پتا چلا کہ بادشاہ سلامت آج اپنا محل دیکھنے کے لیے تشریف لا رہے، محل دیکھنے کے لیے آئے، تو قاضی صاحب نے اپنا گدا لیا، اس کے اوپر بورا ڈالا اور مٹی لینے کے لیے اس محل کی طرف اس ایریے میں چلے گئے۔ اب ظاہر شہر کے قاضی تھے، بادشاہ جانتا تھا، بادشاہ ان کے احترام بھی کرتا تھا، جب محل کے قریب پہنچے تو بادشاہ کو سلام کیا، تو بادشاہ نے پوچھا جی کیسے؟ ان نے بورے میں مٹی ڈالی، وہ گدے کے اوپر رکھی اور اسی بہانے سے تھوڑا سا ایسا حربہ استعمال کیا کہ بورا گر گیا، تو بادشاہ سے کہنے لگے کہ آپ میرا ہاتھ بٹائیں اور یہ مہربانی کر کے میرا بورا اس گدے کے اوپر رکھوا دیں۔ اب بادشاہ خفت تو ایک بجے گا، لیکن جو کہ قاضی تھا اس قاضی کے ادب کی وجہ سے بادشاہ خاموش رہا اور اس نے اپنے ہاتھ سے بورا اٹھانے لگا تو اٹھا نہیں۔ اب جب دیکھا کہ بورا نہیں اٹھا تو قاضی صاحب نے بادشاہ کو فوراً کہا، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت مجھے بتاؤ، اس ایک بورے کو اٹھانا بڑا مشکل ہے اور اگر اللہ یہ اس بورے سات زمینوں کے اگر اٹھا کر قیامت کو خدا کہہ دے آپ اس کو اپنے بور کندھے پر اٹھاؤ، آپ اٹھا لو گے؟ اس نے کہا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا جہاں پہ آپ کا محل تعمیر ہوا اس میں غریب خاتون کا ایک جھونپڑا بھی تھا اور آپ کے عملے نے اور جھونپڑے کو محل کا حصہ بنا دیا، آپ کے علم میں نہیں ہے لیکن قیامت کو یہ جھونپڑے کی مقدار جو سات زمینوں کی جگہ ہے اس کو خدا تمہارے سر پہ لا دے گا، تم برداشت کر لو گے؟ وہاں بادشاہ پر ایسا اثر ہوا، ایسا گریہ تاری ہوا، اخلاص سے قاضی نے بات کی تھی، بندہ اخلاص سے بات کرے دوسرے کے دل میں اترتی ہے۔ اسی وقت بادشاہ محل سے نکلا اور اس بوڑھی عورت کو بلایا، اس نے کہا یہ پورا محل خدام کے ساتھ تمہارے حوالے ہے، یہ پورا مال خادموں کے ساتھ تمہارے والے ہیں، اس کو اٹھانے کی ہمارے اندر سکت اور برداشت نہیں ہے۔ میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، حلب ارسلان جو بادشاہ تھا وہ ایک جگہ سیر کے لیے جا رہا تھا، ساتھ اس کے پورے وزرا فوج، جیسے بادشاہ نکلتے تھے وہ اپنی فوج کے ساتھ سیر کے ساتھ جا رہا تھا، راستے میں اس کی فوج نے جنگل میں ایک غریب عورت کی گائے کو لیا، ذبح کر کے کباب بنائے اور کھا گئے۔ اب غریب عورت بڑی پریشان، ایک میرے پاس گائے تھی جس کا دودھ لے کے بچوں کو پالا کرتی تھی، وہ گائے بھی میری چلے گی، اب میں کیا کروں گا؟ لیکن غریب عورت پریشان بھی تھی اور ہیلے کی تلاش میں تھی، جہاں سے بادشاہ نے گزرنا تھا اور نہر کے اوپر پل تھا، وہ بوڑھی عورت اس پل کے بادشاہ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ جب بادشاہ آیا تو بوڑھی عورت ہمت کر کے جرت کے ساتھ آگے کھڑی ہوئی، بادشاہ نے پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ اس نے کہا میرے تجھ سے ایک سوال ہے، میرے ظلم کا فیصلہ اس پل پہ کرے گا یا پل صراط پہ کرے گا؟ یہ جو مجھ پہ ظلم ہوا اس کا فیصلہ اس پل پہ کرے گا یا پل صراط پہ کرے گا؟ بادشاہ گھوڑے سے نیچے اتر آیا، اس نے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ اس نے کہا تیری فوج نے میری گائے کو ذبح کر کے کباب بنا کے کھا لی ہے، اگر اس پل پہ فیصلہ کر سکتا ہے آج انصاف دے، نہیں کر سکتا پھر پل صراط پہ میں بھیک مانگ کے کھڑی ہو جاؤں گی۔ اسی وقت اس خلیفہ اللہ پر سلام نے 70 گائیں اس بوڑھی عورت کے حوالے، بنے گا میں 70 گائیں بھی دیتا ہوں اور تو اس سے معافی بھی مانگتا ہوں، اللہ کے لیے آج جو تو نے ہم سے انصاف مانگ لیا قیامت کو میرے خلاف خدا کے سامنے میرے خلاف گواہ اور مدعی بن کے کبھی پیش نہ ہوں۔
میں گزارش اس لیے کرتا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کر میں بات کہتا ہوں کہ دنیا میں دوسرے سے معاف کرانا بہت آسان ہے. دنیا میں آدمی غریب کا کہا لیتا ہے معافی مانگ لے، نہیں ادا کر سکتا تو معافی مانگ لے، آج اس سے بات کر لے، آج موقع ہے. اور قیامت کے دن بندہ معاف کرانا چاہے گا بھی، بتاؤ غریب کیوں معاف کرے گا؟ جس کے نام اعمال میں نماز نہیں ہے، اس کے نام اعمال میں روزہ نہیں ہے، وہ پھنسا پڑا ہے، وہ تمہاری نماز اسے ملے، میرا حج اس کو ملے، میرا عمرہ اس کو ملے، میرے نیک اعمال اسے ملے، وہ غریب قیامت کے دن کیوں معاف کرے گا؟ تو آج کی ذلت اللہ کی قسم یہ قیامت کی ذلت سے بہت ہلکی ہے. آج کی توبہ یہ قیامت کے رونے سے بہت ہلکی ہے. آج انسان ایک آنسو گرا دے، اللہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتے ہیں، اور موت کے بعد اور قیامت کو انسان خون کے دریا بھی بہا دے تب بھی بندے کو معافی ملنے والی نہیں. تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ رب العزت نے ہمیں بات سمجھائی ہے، انما المؤمنون اخوة، یہ تمام ایمان والے آپس میں بھائی ہیں، ان کو چاہیے کہ بھائی بھائی بن کر رہیں، کچھ کمی اور بیشی ہو جائے معافی مانگ لیا کریں، ایک دوسرے کو راضی کرنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کا بلا وجہ دل نہ دکھائیں. یہ میں ان کی بات کرتا ہوں جو ایمان والا ہے، اور ایمان والوں میں سے جو غریب ہے اس کا حق بڑے سے بھی زیادہ ہے، مسکین کا اور زیادہ ہے، یتیم کا اور زیادہ ہے، غریب کا اور زیادہ ہے. آج غریب نہیں بولتا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا اتق دعوت المظلوم، اس غریب اور مظلوم کی بد دعا سے بچو. جب یہ بد دعائیں کرتا ہے اللہ کے عرش کو کراس کر کے سیدھی دعائیں بد دعائیں بولتی ہیں، اور کوئی اس کی بد دعا کا راستہ روک نہیں سکتا. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آخری حدیث کا ترجمہ کر کے بات ختم کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حق المسلم علی المسلم ستن، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ چھ حق. کتنے حق ہیں؟ یہ موٹا سا سبق تو آپ یاد رکھ لیں. میں بیان کے آخر میں خلاصہ اس لیے کہتا ہوں کہ بعض حضرات نے فیصلہ کیا ہے کچھ بھی ہو جائے ہم نے لے لیا ہے، آنا ہم نے بھی دیر سے ہے، اور اگر بیان دیر سے ختم کرو پھر سب نے کہنا دیکھو جی بارش کا بھی خیال نہیں، دبدا بھی خیال نہیں، پتہ نہیں زیادہ بیان کرنے کا شوق ہے. ہماری خواہش ہوتی ہے وقت پہ تشریف لائیں، وقت پہ جائیں اور بیان کو سمجھیں. اللہ مجھے اور ہم سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حق المسلم علی المسلم ستن، ایک مسلمان کے مسلمان پر کتنے حق ہیں؟ چھ حق. ان میں پہلا حق فرمایا اذا لقیتو فسلم علی، جب مسلمان کو ملو تو اس کو کہا کرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پورا سلام کرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے پہ 30 نیکیاں ملتی. ٹیلی فون پر بات ہو ہیلو مت کہو، ٹیلی فون پر بات ہو سب سے پہلی بات یہ کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم کہہ دے تو بھی کافی ہے، لیکن کوشش کریں پورا سلام کہیں. پورا سلام کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پورا سلام. فون سنیں تو ہیلو مت کہ ہیلو چھوڑو ہیلو، یہ تو کفار کی آواز ہے. اب تو میسج چلتے ہیں، ہم میسجوں پہ تو اعتماد نہیں کرتے کہ جی وہ جہنم کی وادی ہے صرف اس کو ہیلو کہتے اس کو چھوڑ دیں. میں ویسے کہتا ہوں ہمیں ہیلو کی بجائے کیا کہنا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ ٹیلی فون پہ بات کریں اور جب بات ختم ہو جائے ہم کہتے ہیں خدا حافظ، خدا حافظ کہہ کے فون ختم نہ کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے بات ختم کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے، جب آتے دو سلام کرتے، جب جاتے تو سلام کرتے، مجلس میں آئے تو سلام فرمائیں، اور جب مجلس سے اٹھے تو پھر سلام کریں. لیکن اس بات کا خیال رکھیں اگر دینی مجلس ہو اس میں سلام نہ کریں، اگر بندہ قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو پھر سلام نہ کریں، اگر بندہ ذکر کر رہا ہو پھر سلام نہ کریں، اگر بندہ غسلخانے میں غسل میں مصروف ہے بیت الخلاء میں ہے پھر بھی اس کو سلام نہ کریں، اگر کوئی بندہ سویا ہے تو پھر بھی اس کو سلام نہ کریں. اگر آپ چاہتے ہیں بھائی جس کو میں نے ملنا وہ سویا ہے جاگ رہا ہے اتنی اونچی آواز سے سلام کہیں، اگر وہ جاگتا ہے آپ کا جواب سن لے، اگر سویا تو اس کی نیند خراب نہ ہو. لیکن اگر گئی اس کو اٹھانے کے لیے اس نے خود کہا بھی جب آؤ مجھے جگا دینا تو پھر بات بالکل الگ ہے. تو پہلا حق کیا ہے؟ اذا لقیت و فسلم علی، مسلمان کو چاہے جب ملاقات کریں تو مسلمان کو سلام کرے، زبان سے سلام کرے اور مسافہ دو ہاتھ سے کرے. اس مسئلے کو سمجھیں، ایک ہاتھ سے مسافہ نہ کریں. آج ہمارے یہاں انگریز اور عیسائیت کے دیکھا دیکھی مسلمان ایک ہاتھ کا مسافہ کرتے ہیں. ایک ہاتھ کا مسافہ کرنا یہ کبر کی نشانی ہے، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، عیسائیت کا رواج ہے. مسلمان کا کام ہے دو ہاتھ سے مسافہ کریں. اس کی وجہ کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب دو مسلمان بھائی ملتے ہیں آپ
آپس میں سلام کرتے ہیں، ان دونوں کے الگ ہونے سے پہلے پہلے اللہ کے سارے گناہ معاف فرما دے. کتنا آسان جگہ میں، تو ایک آدمی گناہ معاف نہ کراؤ، دونوں ہاتھوں گناہ معاف کراؤ، تو دو ہاتھوں کے مسافہ بھی کریں اور سلام بھی کریں. نمبر دو، فرمایا اذا دعا کا عجیب ہو، جب مسلمان تمہیں دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کر لیا. مسلمان دعوت دے تو دعوت کو، اس کے لیے تو ہم میں سے کوئی بھی انکار نہیں کرے گا، یعنی یہ حق کہ کوئی دعوت دے دعوت قبول کرے، یہ تو کوئی بھی انکار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. یہ اللہ کے نبی نے کیوں فرمایا، ذرا مسئلہ سمجھیں. آپ کے ذہن میں آئے گا یہ تو بڑی آسان سی بات، آسان سی نہیں ہے. کبھی یوں ہوتا ہے کہ دو مسلمانوں کی آپس میں کسی نچاکی ہوتی ہے، اس وقت اس کا کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا. فرمایا بحیثیت مسلمان دعوت دے، اس کا حق ہے کہ اس کی دعوت کو قبول کر لو. یہ دعوت قبول کرنا اس بات کی نشانی ہوگی اب ان کی آپس میں لڑائی ختم ہو گئی ہے، اب ان کی آپس میں محبت شروع ہے اور باہمی اختلافات بلا دیے. نمبر تین، فرمایا جب مسلمان بھائی آپ سے کوئی خیر طلب کرے تو تم اس کو خیر دیا کرو، اچھی توقع رکھے اس کی توقع کو پورا کیا کرو، تم سے نصیحت طلب کرے اس کو نصیحت کر دیا کرو. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِذَا عَطَشَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، جب مسلمان کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تم اس کے دعا میں الحمد اللہ کہا کرو. یہ ہمارے بہت کم ایسے حضرات ہیں جس کا اہتمام کرتے ہیں. چھینک والے مسلمان کو جب چھینک آئے تو کیا کہے، الحمدللہ الحمدللہ، اور جواب والا کیا کہے، یرحمک اللہ. اگر پوری دعا یاد ہو جائے تو پھر اس کے جواب میں کہیں یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. اگر اتنی دعا یاد نہ رہے تو کم از کم چھینک مارنے والا الحمدللہ کہہ دے اور سننے والا جواب میں یرحمک اللہ کہہ دے. پھر حضور نے فرمایا وَإذا مرض، جب یہ مسلمان بیمار ہو جائے تو پھر تم اس کی عیادت کیا کرو. وَإذا مرض عیدہ، یہ بیمار ہو جائے اس کی بیمار کرسی کرو. بیمار کرسی جب کیا ملتا ہے، آپ ایک حدیث مبارک سنیں، اور جب کسی بیمار کو پوچھنے کے لیے جائیں اس نیت کے ساتھ جائیں کہ ہم نے جمعے کے دن یہ حدیث سنی ہے، ہمیں اس کی فضیلت مل جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی بیمار کرسی کے لیے جاتا ہے صبح شام تک 70,000 فرشتہ اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا ہے. کتنے ہزار؟ اور اگر شام کو پوچھنے کے لیے چلا گیا تو صبح تک 70,000 فرشتہ دعائیں مانگے. بھائی پوچھنا تو ہے، اس نیت کے ساتھ کیا فرق پڑتا ہے. ہم اس لیے پوچھنے جاتے ہیں فلانا بندہ بیمار ہے، پوچھا نہ گئے تو کی آکھے گا، سوڑوں کی ہکے گا، اس لیے پوچھنے کے لیے جاؤ میں اس کی بیمار کرسی کروں گا. وہ بیمار ہے، اس لیے افزا افزائی ہوگی، وہ خوش ہوگا، میرے رشتے دار میرے دوست مجھے ملنے کے لیے آئے ہیں. اس کے دل رکھنے پہ 70,000 فرشتہ دعا کرے گا. پھر نبی پاک نے فرمایا وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، جب یہ مسلمان فوت ہو جائے تو پھر اس کے جنازے کے ساتھ چلنا مسلمان کا حق. تو نے کتنے حق بیان فرمائے، بس اس کو یاد رکھنے کتنے حق ہیں. نمبر ایک، جب مسلمان کو ملے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نمبر دو، جب یہ مسلمان دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے. نمبر تین، جب یہ خیر خائی کی طلب کرے اس کو نصیحت کرے. نمبر چار، جب یہ چھینک مارے الحمدللہ کہے تم یرحمک اللہ کہو. نمبر پانچ، جب مسلمان بیمار ہو جائے اس کی بیمار پرسی کرو. اور نمبر چھ، جب یہ فوت ہو جائے اس کے جنازے میں شرکت کرو. اللہ ہم سب کو بحیثیت مسلمان دوسرے مسلمان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سنتیں پڑھیں.